موت کی تیاری کرنی چاہیے. اب یہ جو موت کی تیاری ہے اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ اپنے واجبات کو انجام دیں، سب کوئی نمازیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ واجب ہو تو وہ آپ انجام دے دیں. کوئی ممکن ہے آپ سے یہ کہے گا کہ مثلا آپ کوئی مسجد بنوا لیں، کوئی کار خیر کر لیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ان سب سے ان سب کی اہمیت کو قبول کرتے ہوئے ایک معاملہ ہے جو میرے خیال میں وہ ان سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. عجل آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں ایک موضوع سنا ہوگا، اور میں بہت نون جگہ سے شروع کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ محشور ہوں گے، حشر، اٹھائے جائیں گے. یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ جو آدمی اٹھایا جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی شکل پہ اٹھایا جائے جس شکل پہ اس دنیا سے گیا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم. قرآن کریم میں حشر کئی دفعہ بیان ہوا ہے کہ لوگ حشر ہوں گے. اذا حشر الناس، جب لوگوں کو حشر کیا جائے گا تو وہ ایک اٹھنا ہے. البتہ ظاہر ہے وہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر کوئی فینٹیسیز بنائی بھی ہیں کہ ایک میدان ہوگا، جیسے پتہ نہیں ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں میدان سوچے ہوئے ہیں، وہاں پہ اٹھیں گے. ظاہر ہے وہ سمبولک ہے، وہ کچھ اور ہونا چاہیے. بہرحال کسی بھی صورت میں انسان ایک اور دنیا میں بھیجے جائیں گے جس کو ہم اس وقت میدان کی شباہت پر میدان حشر کہتے ہیں. میرا خیال ہے میدان نہیں ہوگا، وہ پوری ایک زندگی ہے. جیسے ابھی آپ کی ایک زندگی ہے، کیا میں آپ کی دنیا کی زندگی کو، اپنی دنیا کی زندگی کو میدان کہہ سکتا ہوں؟ شاید آپ کہہ لیں، اور شاید ہے کہ آپ اس کو میدان نہ کہیں، کچھ اور کہیں. تو جس طرح آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، حشر بھی پوری ایک زندگی ہے. یہ نہیں سوچے گا کہ وہاں پہ صرف ایک، جیسے فٹ بال گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک گراؤنڈ ہے جس کے اندر لوگ کھڑے بھی ہوں گے اور پتہ نہیں شاید 50,000 سال ان کو وہاں کھڑا ہونا ہوگا. نہیں، یہ پوری زندگی ہے. نہ قبر، وہ 1.5 گز کا ٹکڑا ہے، پوری زندگی ہے. نہ حشر، ایک میدان ہے، پوری زندگی ہے. نہ صراط، صرف ایک پل ہے، پوری زندگی ہے. یہ زندگیوں کے نام ہیں جن کو ہم ان کی شباہت کی دینے کی وجہ سے میدان سمجھ رہے ہیں یا پل سمجھ رہے ہیں. یہ پوری زندگیاں ہیں. تو وہ جو میدان حشر ہے جہاں پہ لوگ بھیجے جائیں گے، ان میں سے بعض لوگ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے خدایا تو نے مجھے کیوں اندھا محشور کیا جب کہ میں آنکھوں والا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کنفرم کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ جس ہیئت پر، جس سٹیٹس کے اوپر مریں گے، اس پہ نہیں اٹھیں گے، اس پہ نہیں اٹھیں گے. اچھا، نہیں اٹھیں گے کیا مطلب؟ ہمیشہ نیچے جائیں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. تو ممکن ہے کچھ لوگ ایک سٹیٹس پہ مریں گے اور جب اٹھیں گے تو بہت اعلیٰ کوئی درجہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ مریں گے اور اٹھیں گے اور وہ اپنے اس درجے سے محروم ہوں گے جس کے اندر وہ اس دنیا کے اندر تھے. تو مثلا اس آیہ کریمہ کے اندر یہ کہا کہ خدا تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں آنکھوں والا تھا. آیہ کریمہ نے جواب دیا، چونکہ تم دنیا میں ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے اس لیے یہاں اندھے ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایک سمبولک ایکسپریشن ہے وہ یہ کہ تمہیں دنیا میں کچھ طاقتیں دی گئی تھیں، ان طاقتوں کو تم نے وہاں استعمال نہیں کیا جس کے لیے دی گئی تھی. تو چونکہ تم نے یہ کر دیا، اب اس دنیا کے اندر تمہاری وہ طاقت تم سے چھین لی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو ایک اور انداز میں بیان کرتا ہوں جس میں علماء اخلاق بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرج، یہ جو علم اخلاق کی روایات ہیں، انہوں نے اس معاملے کو تھوڑا سا اور بیان کیا ہے کہ یہ جو بندہ قرآن کریم کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ میں کیوں اٹھایا گیا اندھا جبکہ میں آنکھوں والا تھا. تو روایات نے اس کو تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہاری جسم کے اندر دو آنکھیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تمہارے قلب میں بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں. تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو تم صرف انہی دو آنکھوں کو اس دنیا میں استعمال کرو جو تمہیں جسم میں دی گئی ہیں, تو مرنے کے بعد مطمئن رہنا کہ یہ دو آنکھیں تو ختم ہو گئیں گی. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے ود ان منٹس, ہارڈلی میرے خیال میں شاید آدھا گھنٹہ, اس کی آنکھیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر انہی دو آنکھوں پہ ساری محنت کر ڈالے جو یہ ہمارے جسم کے اندر ہیں, تو فرمایا یہ تو ختم ہو جائیں گی. صحیح ہے. تو بعد میں اور کون سی دو آنکھیں, تو انہوں نے فرمایا دو آنکھیں تمہاری جسم کے اندر ہیں اور دو آنکھیں خدا نے تمہیں قلب کے اندر بھی دی ہیں, وہی قلب جو میں عرض کر چکا ہوں. تو کہا کہ اس کا کیا کام ہے؟ کہا اس کا کام یہ ہے کہ اس سے تم نے اللہ کے بیان کی ہوئی حقیقتوں کو سمجھنا ہے. تو اگر تم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان ریالٹیز کے اوپر کام کر لیا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی, تو تمہاری وہ دو آنکھیں ایکٹیو ہو جائیں گی اور جب تم مرو گے تو اندھے نہیں مرو گے, محشور ہوگے, اندھے محشور نہیں ہوگے. کیوں؟ تم دنیا میں ان دو آنکھوں کو ایکٹیویٹ کر چکے ہوگے. صحیح. لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے جو خدا نے حقیقتیں بیان کی تھیں ان کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا, وہ صرف ادھر ہی مشغول رہتا ہے, پھر کیا ہونا؟ تو اس کی وہ دو آنکھیں ایکٹیو نہیں ہوئی ہوں گی جو خدا نے اس کو قلب میں دی ہیں. اس شخص نے جب محشور ہونا ہے, اب بدقسمتی سے آنکھوں کے بغیر محشور ہونا ہے. تو یہ اس آیہ کریمہ کی تفصیل ہے جو خدا نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. تو اب انسان اگر مرنے سے پہلے کوئی تیاری کرے تو کیا کرے؟ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرنے میں ان تمام خاصیتوں کو ختم کر لے جو اس کو قلب کی طاقتوں کو ایکٹیویٹ کرنے سے روک رہی ہوں گی. میں اس کو تھوڑا سا چند منٹ میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. روایت کہہ رہی ہیں دو آنکھیں تمہارے پاس جسم کے اندر ہیں, دو آنکھیں تمہارے قلب کے اندر ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے وہ جو قلب کی آنکھیں ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. وہ کام کون سے ہیں؟ وہ کون سے کام جن کو کرنے سے قلب کی آنکھیں ایکٹیو ہو جائیں گی؟ اچھا, اگر میں وہ کام کر پایا تو میری قلب کی آنکھیں کام کر رہی ہیں. یہ تو صرف قلب کی آنکھوں کا معاملہ ہے, اور بھی کچھ ہے یہاں پہ, پورا وجود ہے. معاملہ صرف آنکھوں کا نہیں ہے, پورا وجود ہے. تو آپ جب وہاں پر اٹھیں گے میدان حاشر میں یا برزخ کے اندر, تو آپ کو صرف آنکھیں چاہیے کیا؟ نہیں, آپ کو بہت کچھ چاہیے. بالکل صاف سی بات ہے, یہاں آپ کو گھر چاہیے تھا, وہاں بھی چاہیے. یہاں آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی دوست چاہیے, جس کو آپ لوگ غمخوار کہتے ہیں, جو آپ کے غم کو بیان کریں, دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, وہاں بھی چاہیے. جو آپ یہاں کریں گے وہاں آپ کی زندگی کو بیان کرے گا. کرے گا نہیں, کر رہا ہے. برزخ بعد میں نہیں بنے گی, ابھی بھی بنی ہوئی ہے, صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی ہم مرتے ہیں وہ برزخ ہمیں نظر آنے لگتی ہے. آپ کہیں گے مولانا زیادہ کر دیا. الناس نیام اذا ماتن تبہو, مولا کا فرمان ہے, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ جاگیں گے, نہ کہ دنیا دوسری بنے گی. پہلے نہیں دیکھ پا رہے تھے, اب جاگیں گے اس کو دیکھنے لگیں گے. اس کا مطلب ہے برزخ ابھی بھی بنی ہوئی ہے. کون جاگے گا؟ جس کی آنکھیں ایکٹیو ہوں گی. کس کی آنکھیں ایکٹیو ہوں گی؟ جس نے یہاں پہ وہ کام کیے ہوں گے جن سے وہاں کی زندگی وہ تیار کر چکا ہوتا ہے. وہ کون سی چیزیں, وہ کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی یہاں منافقت دکھائے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی اندر کچھ اور ہو اور اوپر کچھ اور ہو, تو وہاں کیا ہونے والا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اچھا, یہاں میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے. صحیح. دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی مصلحت تھی, مجھے پتا تھی, میں نے اس کی مصلحت کو چھپا لیا, اپنی کسی مصلحت کی خاطر اسے مس گائیڈ کر دیا. اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے یہاں پہ دھوکہ دیا ہے, وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ مجھے اندھا ہونا ہے. क्योंकि यहां मैंने किसी से कोई चीज छुपाई है, यहां मैंने नाउज बिल्ला मुनाफिकत की है। वो क्या किया है, यानी मैंने अपने अंदर कुछ और रखा है और बाहर कुछ और होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मुझे एक ऐसा वजूद मिलेगा जिसको देखते ही मैदान हशर में खड़ा हुआ हर शख्स ये कहेगा कि ये मुनाफिक है। आपने कुरान करीम की आयत सुनी है, यूरफुल मुजरिमून बेसीमाहुम फयूखदु बिन नवासी वल अकदाम, मुजरिमों को उनके चेहरे से पहचाना जाएगा। कौन से चेहरे से, वो जो उठेंगे तो उनकी साख्त ऐसी होगी जिसको देखकर हर हशर में खड़ा हुआ बंदा समझ में आ जाएगा कि इसके अमल वहां पे क्या थे। डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे यहां पे मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक दूसरे के कौम कबीले को पहचानते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे ही कोई बात करना शुरू करता है, मिसाल के तौर पर, तो हम उसके एक्सेंट से पहचान लेते हैं कि ये इस जगह का होगा, और कुछ लोगों को हम चेहरा देखते ही पहचान लेते हैं कि इसका ओरिजिन ये होगा। तो वहां पर जब हम मैदान हश्र में जा रहे हैं तो हश्र होने पर हमारी जो सूरत हमें अपने अमाल के नतीजे में मिली है वो हमें पहचान देने के लिए बहुत है, वो बहुत है, सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां जो हम ये 50-60 साल जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां की हजारों साल की जिंदगी के लिए बिट्स और पीसेस जमा कर रहे हैं हम लोग, ये हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल के साथ, हमें अक्सर को नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं। हम में से अक्सर ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो यहीं के लिए है, ये खुदा के निजाम में मुमकिन नहीं है। बस ये जो कुछ हम यहां पे कर रहे हैं, हम एक और दुनिया बना रहे हैं, उसको एक एक पीस डेवलप कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कि सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब एंड पे लाते हुए, सबसे बुरी चीज जो मेरा जैसा तालिबे इल्म अपने आप से कहे कि किसी भी गन के साथ मरना इसके साथ नहीं मरना, वो क्या है। तो मैं एक बुरी चीज अर्ज कर दूं, एक अच्छी चीज, चूंकि वो पूरा सिस्टम बयान करना तो नामुमकिन है कि इंसान एक दो सेशंस में कर सके। सबसे बुरी अर्ज कर देता हूं और अच्छों में से भी कोई एक निकाल के अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत, जिसमें से अक्सर को आप पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ दोबारा उसको दोहरा रहूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, चूंकि मैं बहुत तेजी से अर्ज करना चाह रहा हूं इस वक्त, तो मैं आपकी खिदमत में तीन सिफतें अर्ज करूंगा अच्छाई में, बुराई को मैं अभी लाता हूं बाद में, पहले अच्छाई में अर्ज कर देता हूं। तीन सिफतें अच्छाई की हैं, अगर आप में से किसी के दिल में वाकयन अपनी आखरत की तैयारी का कोई बहुत शदीद जज्बा है, इन तीन सिफतों को अपने अंदर जितनी जल्दी मुमकिन है तो बेहतर कर लें, नहीं है तो ईजाद कर लें। तो तीन सिफतें अर्ज कर देता हूं। पहली सिफत है रहम दिली। बेरहम इंसान उस दुनिया के अंदर बहुत मुसीबत में है। क्यों ऐसा है, क्योंकि खुदा की सबसे बड़ी सिफत जो उसने अपने ऊपर लिखी है और सबसे बड़ी सिफत जिसने उसने अपने सबसे बड़े नबी के साथ देकर भेजा है, वो सिफत रहमत है। अपने लिए उसने फरमाया कतब आला नफ्स ही रहमा, और रसूल खुदा को फरमाया कि हमने तुम्हें रहमतुन लिल आलमीन बनाकर भेजा। बाद वक़्त बुजुर्गों के जुमले होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। एक प्रोफेसर करार साहब होते थे, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक दफ़ा हम एक सेशन में बैठे हुए थे तो वहाँ किसी ने रहमतुन लिल आलमीन का तस्करा किया, तो किसी ने उनसे कहा कि जो अल्लाह के नबी की रहमत है इसका दायरा कितना वसी है। तो उन्होंने इतना खूबसूरत एक जवाब दिया, मेरे जहन पे अभी तक नक्श की तरह मौजूद है, कहा जितना खुदा रब्बुल आलमीन है वहाँ नबी रहमतुन लिल आलमीन, जहाँ खुदा रब्बुल आलमीन है वहाँ नबी रहमतुन लिल आलमीन। उस रहमतुन लिल आलमीन पर दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ پہلی صفت جس کے ساتھ ہمیں مرنا چاہیے قطعاً، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، صفت رحم ہے۔ ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، کس کس کے لیے، ہر ایک کے لیے، چاہے جانور، چاہے جانور ہو. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، چونٹیوں کے لیے بھی رحم دل رہو، جانوروں کے لیے بھی رحم دل رہو، پرندوں کے لیے، حتیٰ سانپ کے لیے رحم دل رہو. اپنا دفاع کیسے کرنا ہے یہ علیحدہ معاملہ ہے، بچوں کو کیسے بچانا ہے خرابی سے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن رحم دلی کے ساتھ. کسی جانور کے ساتھ بھی بے رحمی کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے اور آپ کو عرض کرتے ہوئے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کہیں پر بھی کوئی 1% بھی چانس یہ لگے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بے رحمی ہے، تو آپ یقین مانیے آپ سارے کام چھوڑ کر پہلے اس کو سولو کر لیں. بے رحمی کے ساتھ نہیں مرنا ہے، رحم دلی کے ساتھ مرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ سمجھ لیں پورا پیکج ہے تین صفتوں کا. دوسری بات، صداقت کے ساتھ مرنا ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں مرنا ہے. وہ نہیں مرنا ہے جس کو فرشتے جھوٹا کہہ کے اٹھائیں، وہ مرنا ہے جس کو فرشتے سچا کہہ کے اٹھائیں. کیوں؟ صفت صدق کے بغیر کوئی نبی کے نزدیک نہیں آ سکے گا. تیسری بات، امانت کے ساتھ مرنا ہے، خیانت کے ساتھ نہیں مرنا. آپ اور میں پوری زندگی محنت کریں اپنے ساتھ اور اپنے آپ کو ان تین صفتوں پہ نزدیک لے آئیں، کہ ہمارے اندر رحم دلی ہو، ہمارے اندر صداقت ہو اور ہمارے اندر امانت ہو. اب یہ امانت اور صداقت میں کس اسٹینڈرڈ پہ پہنچتے ہیں آپ کی مرضی. سچائی کے تین چار درجات تو ہمیں ویسی سمجھ میں آتے ہیں. ایک وہ سچا ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہوتا ہے، ایک وہ سچا ہوتا ہے جو چہرے کا سچا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ چہرے سے کچھ دکھاتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو فکر میں بھی سچا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے دوسرے کی بھلائی پہلے سوچتا ہے. آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے یہ کہے کہ، اور امانت بھی اس میں داخل ہوگی، مثلا آپ سے آ کر کوئی یہ کہے، مجھ سے کہے کہ بھائی میں مثال کے طور پر اتنا پیسہ میرے پاس ہے، میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے اس کا فائدہ ہے یا اپنا فائدہ ہے؟ اگر اس کا فائدہ پہلے ذہن میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم امانت دار ہیں. اور اگر سب سے پہلے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے بے ایمانی ہے، امانت داری نہیں ہے. جیسے کسی نے کوئی سوال پوچھا جس میں میرے لیے سختی آنے والی ہے اور میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی کہ غلط بیانی کروں، اس کا مطلب ہے میں صادق نہیں ہوں، صداقت نہیں ہے میرے اندر. کیونکہ یہ جو پہلی چیز، پہلی فکر انسان کے دماغ میں آتی ہے، یہ اس کے وجود کی ریفلیکشن ہوتی ہے. بعد میں جو کچھ آتا ہے وہ اس نے مینٹین کیا اپنے آپ کو. اندر کا انسان بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی امانت داری کے سلسلے میں میں ایک اسٹینڈرڈ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مجھے کوئی آدمی پانچ چیزیں دے، مثلا معذرت چاہتا ہوں ابھی کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا، مثلا کوئی مجھے پانچ سیب دے اور کہے ایک آپ رکھ سکتے ہو اور چار دوسروں کو دے دو، تو میں اپنے لیے کون سا رکھوں؟ جس دن میں یہ سوچ لوں کہ میں سب سے اچھا اپنے پاس رکھوں گا، اس کا مطلب میں خائن ہوں، میرے اندر خیانت ہے. کیوں؟ مجھے ایوریج اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. اور اگر میں ایثار کرنے والا ہوتا تو پھر میں اپنے پاس نہیں رکھتا، چونکہ اس نے کہا تھا رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ رکھنا واجب ہے. اسٹینڈرڈ بنائیں اپنے لیے. آپ میں سے اور ہم میں سے، میں ٹریولنگ کرتا ہوں، آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، اگر پسند ہو تو کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھے گا یا فرسٹ کلاس میں؟ ظاہر ہے کہ فرسٹ کلاس میں. تو آخرت میں اکانومی پہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں فرسٹ کلاس میں جاتے؟ اس میں کیوں لو اسٹینڈرڈ پہ خوش ہو رہے ہیں؟ اسٹینڈرڈ بنائیں اپنا. آپ اپنے اندر رحم دلی کو، صداقت کو، امانت کو ایک معیار تک لے کر آئیں. وہ معیار آپ کو آخرت میں مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پروردگار سے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں خدایا ان مرحومہ کے اور باقی تمام مرحومین کے درجات مزید بلند فرما، ان تمام کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما، اور ان کی قبور اور ہمارے قلوب کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.